بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 ستمبر سن 2001، مسجد دارالاسلام باغ جینا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں صدر پاکستان پرویز مشرف کے دلائل پر تبصرہ فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء وليزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وعلقینا بینہم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پچھلا جمعہ یعنی 14 ستمبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ منگل 11 ستمبر کو امریکہ میں جو دہشت گردی کی واردات ہوئی، پھر اس کے جو نتائج اور ثمرات برآمد ہوئے اور جو تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی، اس پر میں نے مفصل اظہار خیال کیا تھا. اگلے روز یعنی ہفتے کو 15 ستمبر کی شام کو ٹیلی فون آیا اسلام آباد سے کہ صدر مملکت جو ہیں ایک خاص اجلاس علماء اور مشائخ کا بلا رہے ہیں اس موضوع پر گفتگو کے لیے، تو اس میں تم بھی آؤ. مجھے حیرت ہوئی کہ میں نہ علماء میں ہوں نہ مشائخ میں ہوں، نہ 3 میں نہ 13 میں. اس سے پہلے اس قسم کے کسی اجلاس میں مجھے بلایا بھی نہیں گیا. آگرہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی ملاقاتیں کی تھیں لیکن مجھے نہیں بلایا تھا. بہرحال وہاں سے تو دعوت تھی کہ ہوائی جہاز سے آئیں، اس کا کرایہ بھی ہمارے ذمے، پھر یہاں ہوٹل کا قیام و تعام بھی. لیکن میں نے اپنے طور پر تنظیم اسلامی ہی کی گاڑی میں سفر کیا، وہاں تنظیم ہی کے رفیق کے گھر پر قیام کیا. بہرحال جو کچھ وہاں ہوا وہ میں بعد میں آپ سے عرض کروں گا. واپس آیا 16 ستمبر کو، بلکہ اس سے پہلے 16 ستمبر کو ہی صبح یہاں اے پی سی کا اجلاس ہوا تھا جماعت اسلامی کے زیر اہتمام. اس کے لیے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، میں نے ایک پیغام جو ہے اخباری اشتہار کی شکل میں نوائے وقت میں شائع کرایا تھا کہ یہ وقت جو ہے بحالی جمہوریت کی تحریک چلانے کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس میں میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب کے آخر میں جو تجاویز رکھی تھی ان کو بھی میں نے اجمالاً درج کر دیا تھا. میں یہ بالکل دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے اس اشتہار کے نتیجے میں یہ صورت پیدا ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ صورت پیدا ہو گئی کہ اس اے پی سی کا رخ جو ہے اسی جانب مڑ گیا اور اسی مسئلے کو اہمیت حاصل ہو گئی. بہرحال اس کے بعد جب میں واپس آیا ہوں 17 تاریخ کو، تو اس روز یہاں پر ایک دفاع افغانستان اور پاکستان کونسل کا اجلاس تھا، اس میں شرکت کی. یہ جاتے آتے اس مرتبہ میری گاڑی دونوں دفعہ خراب ہوئی اور کافی تکلیف مجھے سفر میں اٹھانی پڑی. 18-19 کو ہم نے تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کیا تھا کہ اس صورتحال میں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے وہ ہم طے کر لیں. 19 کی شام کو پھر آپ کو یاد ہے کہ صدر صاحب نے خطاب فرمایا, اور لیکن اس سے پہلے صدر صاحب کے ان فرمودات کی روشنی میں کہ جو وہاں اسلام آباد میں میرے سامنے آ چکے تھے اور مجھے توقع تھی اور وہ توقع صحیح ثابت ہوئی کہ اپنے نشری تقریر میں بھی انہوں نے وہی باتیں کہیں, تو میں نے نشری تقریر سننے سے پہلے ہی ایک اشتہار کی شکل میں اپنا رد عمل کہہ لیجئے اس پر شائع کروا دیا. یہ اشتہار ہم نے جنگ کو دینا چاہا, انہوں نے انکار کر دیا. انہیں اس میں شاید کچھ بغاوت کی بو آئی ہوگی, واللہ عالم. نوائے وقت نے اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ خاص طور پر اس کے لیے مجید نظامی صاحب سے اجازت طلب کی ادارے نے, انہوں نے اجازت دے دی, شائع ہو گیا, کل آپ کی نگاہوں سے گزر چکا ہوگا. آج کے لیے ہم نے وہ اخبار خبریں کو دیا تھا, انہوں نے بھی ضیاء شاہد صاحب کی منظوری سے اسے قبول کر لیا, اس کے پیسے بھی وصول کر لیے, لیکن آج صبح ہم نے دیکھا کہ وہ شائع نہیں ہوا. جب اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حکام کی طرف سے سختی سے یہ حکم آ گیا ہے کہ یہ اشتہار ہرگز شائع نہ کیا جائے. وہ اشتہار ہے جو آپ کے سامنے اب موجود ہے ایک لیفلٹ کی شکل میں, اس دو ورقے میں جو اندرونی صفحہ نمبر 2 صفحہ 3 پر جو ہے وہ اشتہار امریکی دھونس اور ہمارا طرز عمل کے عنوان سے موجود ہے. صدر صاحب کی تقریر میں وہی باتیں آئی ہیں کہ جو زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ اپنی ان ملاقاتوں میں پیش کر چکے ہیں, اور اس کا میں نے اجمالی جو بھی بیان وہاں کیا تھا وہ اس اشتہار کی شکل میں بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن مجھے اس وقت ذرا اس کے بارے میں مزید وضاحتیں کرنی ہیں. جو 16 ستمبر کو سپہر کو چیف ایگزیکٹو آفس میں اجتماع ہوا, اس میں جو کچھ بھی صدر صاحب نے پیش کیا, جو اب آپ بھی سن چکے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ ہم پر کتنا سخت ہے, وہ صاف ہمیں دشمنی کی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو پھر دشمنی ہے ہماری, اور امریکہ کی دشمنی یہ تو ناقابل برداشت ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری سلامتی کو بھی خطرہ ہے, ہماری ایٹمی صلاحیت کو بھی خطرہ ہے, ہمارے کشمیر کوز کو بھی خطرہ ہے, ہمارے وجود کو بھی خطرہ ہے, ہماری معیشت بھی جو بڑی مشکل سے کچھ ہم نے سنبھالی, اگرچہ کہاں سنبھالی ہے تو اللہ عالم, لیکن یہ کہ اس کی بھی تباہی ہو جائے گی. تو اتنے بڑے بڑے خطرے, یہ مول لینا دانش مندی کے حکمت کے خلاف ہے, جذباتیت کا منظر ہے اگر اس کے برعکس کوئی روش ہم اختیار کریں. وہاں چونکہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ایک اور بات تو میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا, لیکن وہاں اور صدر صاحب کی تقریر کے ضمن میں کہ جو کہ ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پر آئی ہے, جو تبصرے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت مرعوب اور خوف زدہ نظر آ رہے تھے. وہ صاحب نے لکھا ہے یا کہا ہے مقرر نے کہ وہ ایک ہارے ہوئے سپہ سالار کسی شکل میں تھے. میں سمجھتا ہوں یہ تبصرے مناسب نہیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ نشری تقریر کے دوران وہ تھکے ہوئے اور پشبردہ نظر آ رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ جو چاق و چوبند ہوتے تھے اور ان کی طبیعت جو باغ و بہار ہوا کرتی ہے اپنی تقریروں کے دوران, جو ایک سیلف کانفیڈنس کے ساتھ, وہ رنگ بہرحال نہیں تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وجوہات بالکل واضح ہیں. جو اس وقت خارجی دباؤ ہے ہم پر واقعتاً وہ بہت شدید ہے. پاکستان کی پوری تاریخ میں اتنا دباؤ جو ہے خارجی ہم پر آج تک نہیں آیا, اور ظاہر بات ہے اس کا اندازہ زیادہ اسی کو ہوتا ہے جو ذمہ داری کی کرسی پر منصب پر بیٹھا ہوتا ہے, عام آدمی کو اس کا اندازہ تو ہو نہیں سکتا. پھر یہ کہ تکان جو ہے وہ بالکل واضح ہے, جس قدر محنت انہوں نے کی ہے, جتنے وفود سے ملاقاتیں کی ہیں, 8-10 وفود کے ساتھ انہوں نے باتیں کی ہیں, کسی ایک سے تو نہیں, اس کا بھی جو اثر ہوتا ہے یقیناً وہ بھی ان پر تھا. پھر یہ کہ امریکی دھمکی کے سامنے مجبوراً سر جھکانا, ہر انسان کا ضمیر اس پر ملامت کرتا ہے غیرت و حمیت اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے ہر انسان، کمزور سے کمزور انسان بھی اگر کسی ٹھاڑے کے سامنے، طاقتور کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اسے صدمہ تو ہوتا ہے نا اندرونی طور پر، وہ صدمہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اندر سے احساس ندامت اور احساس زیان جو ہے وہ ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا، خاص طور پر جبکہ وہ ایک فوجی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پہلا رد عمل میرا بھی جارحانہ تھا لیکن میں نے پھر عقل کے ناخن لیے، بقول ان کے سوچا، دانشمندی کا راستہ، حکمت کا راستہ اختیار کیا، فوجی اور وہ بھی کمانڈو، پھر کارگل کا ہیرو، اور اب وہ نظر آئے زیرو، تو واقعہ یہ کہ خود اس کا اپنا ضمیر جو ہے، آج ہی مجھے بتایا ہے کہ کسی کالم نگار نے لکھا ہے، انگریزی کالم نگار نے، کہ شاید ٹوین ٹاورز جو تھے وہ تو بعد میں گرے تھے، ہمارے صدر صاحب پہلے گر گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں تو کرنا زیادتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ملاقاتوں کا، وہ جو ملاقات جس میں میں شریک تھا اس میں وہ چاقو چوبند تھے، پوری طرح ہوشیار تھے اور بہت متحمل ثابت ہوئے، ساری باتیں سنی، سخت سے سخت بات سنی، اس کی میں داد دیتا ہوں کہ اس معاملے میں ضیاء الحق صاحب کے اندر جتنا حوصلہ تھا اختلافی باتیں سننے کا، وہ اتنا ان کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر یہ کہ محسوس ہوتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہے ہیں، اور وہ کوئی ظاہر و باطن کے تضاد میں مبتلا نہیں ہے، جو کمزوری ہے وہ بھی مان رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے دشمن کی دشمنی مول لینے کے قابل نہیں ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ اپنی سوچ کے مطابق، سوچ کا غلط ہونا اور بات، اپنی سوچ کی حد تک وہ پاکستان کے مخلص ہیں اور پاکستان کے مفادات ہی کے سلسلے سوچ رہے ہیں۔ میں نے چونکہ جو تقریر وہاں کی تھی وہ بہت سخت تھی، لہذا میں نے بعد میں جبکہ جو رخصتی مسافر ہو رہے تھے تو میں نے ایک جملہ کہہ کے ذرا ماحول کو بہتر کیا، میں نے کہا کہ آپ کا سٹیمینا واقعی قابل داد ہے، تو اس پر وہ مسکرائے، تو میں نے چاہا کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ انہوں نے سنی ہے، لیکن یہ کہ کوئی ٹینشن جو ہے ذاتی قسم کا حد تر امکان کریٹ نہ ہو۔ اب اس وقت صورت یہ ہے کہ اگرچہ بظاہر تو یہ محسوس ہوا تھا کل شام کو اور آج صبح تک بھی کہ افغانستان میں علماء کی جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی ہے اس کے نتیجے میں صورتحال بدل گئی ہے یا بدل جانی چاہیے، لیکن یہ کہ چونکہ امریکہ نے اسے سرے سے مسترد کر دیا ہے اور اثر نو پاکستان میں جو سفیر ہیں افغانستان کے مولوی عبدالسلام ضعیف، انہوں نے کہہ دیا ہے ڈنکے کی چوٹ کہ اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسامہ کو ہینڈ اوور کریں، تو معلوم ہوا کہ صورت جوں کی توں ہے، تناؤ کھچاؤ وہ اسی طریقے سے برقرار ہے، لہذا اس صورت میں میں اپنے جو موقف تھا اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہ ہینڈ بل ہے تو یہ نکال لیجئے، میں اس کے حوالے سے اپنی کچھ باتیں رکھوں گا۔ 16 ستمبر کی شام کو صدر صاحب کے روبرو بیان میں جو میرا پہلا جملہ تھا وہ یہاں میں نے جوں کا توں نقل کیا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف افغانستان پر امریکہ کے متوقع حملے کے ضمن میں پاکستان کی جانب سے تعاون کے سلسلے میں جو دلائل دے رہے ہیں وہ خالص مادی حقائق و مفادات اور فوری مصلحتوں کے اعتبار سے تو درست ہیں، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں غلط نہیں ہے، رسک بہت بڑا ہے، دباؤ بہت شدید ہے، دی رسک از ٹو ہائی، یہ اپنی جگہ صحیح ہے اور فوری۔ ایک ہے مادی حقائق، کتنی بڑی طاقت ہے امریکہ، اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے، پھر ہمارے سر پر بیٹھا ہوا ہے ہمارا ازلی دشمن، اسے تو ذرا سا اشارہ درکار ہے، ذرا سی گرین لائٹ درکار ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر گزرے گا، اس کے تو سینے کا ناسور ہے پاکستان کا وجود، وہاں تو ٹھنڈک ان کے سینے میں پڑے گی تو صرف اس صورت میں کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے، اکھنڈ بھارت وجود میں آ جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں، خطرات ہیں اور شدید ہیں، اس اعتبار سے جو کچھ انہوں نے کہا غلط نہیں کہا. اور فوری مصلحت ہے، یعنی اس وقت جسے پنجابی میں نیوی پانا کہتے ہیں، اگر ذرا نیچے ہو جائیں ہم، دبک جائیں اور امریکہ کی چھتری کے نیچے آ جائیں، تو فوری طور پر بچت ہے، سہولت ہے، کچھ نہ کچھ مالی مفادات بھی حاصل ہو جائیں گے. وہاں تو جو بات ہوتی ہے بلینز کی ہوتی ہے، 40 بلین وہ انہوں نے طے کر دیے کہ یہ ساری لڑائی جو ہے اس کے لیے 40 بلین ہم نے طے کر دیے. ان کے ہاں تو معاملہ یہ ہوتا. تو اس حوالے سے فوری کچھ مفادات، فوری طور پر یقیناً ہماری ایٹمی تنصیبات کو بھی فوری طور پہ خطرہ نہیں ہوگا. میں فوری کا لفظ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ صدر صاحب، میں اگرچہ بعض حضرات نے بڑی طویل تمہیدیں باندھی، کچھ صدر صاحب کی تقریریں بھی کی، بعض حضرات نے بہت چاپلوسانہ انداز بھی اختیار کیا جس کا مجھے بہت ہی دکھ ہوا، لیکن میں نے یہ کہا کہ اب چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کافی آخر میں میری باری آئی تھی، تو میں کسی بھی رسمی قسم کی بات میں کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں صاف کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ ہمارے سامنے فوراً اگینسٹ رکھا ہے، اس پلڑے میں یہ ہے، اس پلڑے میں یہ ہے، تو خالص مادی حقائق اور مفادات اور فوری نتائج کے اعتبار سے وہ 100% درست ہے. آگے پڑھیے. لیکن مادی مفادات سے بالا تر اخلاقیات، اور اخلاقیات کے خاص طور پر دو پہلو، ایک جانب عدل و قسط، انصاف، عدل، اس کے مسلمہ اصول، دوسری جانب غیرت اور خودداری. غیرت ہے عجب چیز، جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، وہ غیرت. اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، صرف مادی تقاضے اور صرف فوری مصلحتیں سامنے نہیں رکھنی چاہیے. پھر ان سے بھی بالا تر دین و شریعت کی ہدایات ہیں، جن کو ہم کسی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے اس میں کتنے ہی امتحان ہمارے سامنے آ رہے ہیں. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دینی احکام پر عمل کرنے میں یہ سارے خطرات نظر آئے، تب بھی ہمیں دین پر عمل کرنا. اسی طرح دور اندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف فوری مصلحتوں کے پیش نظر فیصلے نہ کیے جائیں، بلکہ دور رس نتائج بھی سامنے رکھے جائیں. یہ ہے در حقیقت کہ اس میں انہوں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ خلاف واقعہ نہیں ہے، بلکہ حقائق ہیں، ایک پلڑے میں جو انہوں نے ڈال دیا ہے سارا بوجھ. لیکن جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے، جس بٹ از اے بگ بٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، دوسرے پڑھنے میں دیکھیے کیا کچھ ہے. اخلاق کے مسلمہ تقاضے ہیں، عدل و انصاف کے مسلمہ اصول ہیں. جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے سزا نہیں دی جا سکتی، پوری دنیا کا مسلمہ اصول. شبہ کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے، کسی ملزم کو کبھی سزا نہیں دی جاتی، ملزم بے گناہ سمجھا جاتا ہے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے. یہ سارے اصول دنیا میں مسلم ہے، عدالت ہے، عدل و انصاف کے مسلمہ اصول. پھر غیرت و خودداری کے تقاضے، دین و شریعت کے اصول، اللہ اور اس کے رسول کے احکام. اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم جرت کر کے کھڑے ہو جاتے یا ہو جائیں اب بھی، تو امریکہ کے لیے فوری اقدام ہمارے خلاف کرنا ممکن نہیں ہے. دنیا میں طاقت کا توازن کسی شے کا نام ہے. کیا چین ایک لمحے کے لیے گوارا کر سکتا ہے کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے؟ یہ تو کبھی بھی روس بھی برداشت نہیں کرے گا. یونی پولر ورلڈ تو دنیا میں نہ صرف چین اور روس کو منظور نہیں ہے، بلکہ یورپ کو بھی منظور نہیں ہے. اس لیے یورپین الائنس جو امریکہ کے ہیں، وہ بھی کچھ ذرا نرم الفاظ میں، کچھ حکمت کا، کچھ مہلت کا، کچھ سوچ بچار کا مشورہ دے رہے ہیں. انہوں نے اوپن چیک نہیں دیا ہے جیسا کہ وہ 10 سال پہلے خلیج کی جنگ میں ہوا تھا. نہیں، اس طرح کا نہیں ہے معاملہ. تو اس حوالے سے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تاہم رسک ہے میں مانتا ہوں، خطرہ ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ آخر ہر چیز کو تولا جاتا ہے نا، یہ دوسرے بات آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، اخلاقیات کے بات ہے ہی نہیں. عدل و انصاف کے مسلمہ تقاضے یہ ہے ہی نہیں. خودداری اور غیرت اس کا بھی کوئی تقاضا ہے؟ اس کو ہم نظر انداز کر دیں. دین و شریعت کے بھی کچھ احکام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بھی کچھ احکام ہیں. اور میں نے وہاں کہا کہ چاہے امریکہ اس وقت آپ کو سول سپریم پاور آن ارتھ نظر آ رہا ہے، لیکن سول سپریم پاور آف یونیورس وہ تو اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہذا اتنے خوف زدہ ہونے کی بات نہیں، ہمیں دوسرے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اب اس میں پھر ایک ایک کر کے جو بات کی گئی ہے کہ نیو یارک اور واشنگٹن پر دہشت گردانہ حملوں کے ضمن میں امریکہ نے بغیر کسی واضح ثبوت کے جس طرح اسامہ بن لادن کو مجرم قرار دے دیا ہے، وہ عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے. اور اس صورت میں افغانستان پر حملہ خالص ظالمانہ اور عظیم ترین دہشت گردی کی کارروائی ہوگی، اور اس میں پاکستان کی کسی بھی حیثیت سے معاونت اخلاقی اصولوں اور عدل و قسط کے تقاضوں سے غداری کے مترادف ہے. میں نے یہ غداری کا لفظ جو ہے وہاں اس وقت اس ہال میں بہت زور دے کر کہا تھا، کھل کر کہا تھا. اس لیے بی بی سی وغیرہ کی طرف سے کہا گیا، بعض لوگوں نے وہاں بہت سخت تقریریں کی. لیکن ہوا کیا ہے، اس کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس اجلاس کی وہ نہایت گمراہ کن، نہایت غلط. وہاں اگر کسی نے ایک جملہ بھی صدر صاحب کی تعریف میں کہہ دیا وہ تو بیان ہو رہا ہے ڈنکے کی چوٹ. لیکن وہاں کنسنسس تھا. میں تمام ان علماء اور مشائخ کو جو وہاں موجود تھے، ایک دو کا معاملہ ذرا مختلف قسم کا تھا، اور وہ لوگ جو تھے وہ میری طرح نہ علماء میں سے تھے نہ مشائخ میں سے تھے، لیکن علماء اور مشائخ کا معاملہ جو ہے اس میں کنسنسس تھا کہ بغیر ثبوت کے اقدام ظلم ہے اور اس میں تعاون نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ اخبار میں دیا گیا نہ ٹیلی ویژن میں دیا گیا. اب میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں. مفتی محمد رفیع عثمانی کراچی سے، دیوبندی مکتب فکر کے اس وقت یہ چوٹی کی شخصیت ہے. مولانا محمد حنیف جالندری بھی اہم آدمی ہے ملتان کے، دیوبندی مکتب فکر کے. اسی طرح مفتی اطہر نعیمی صاحب کراچی کے بریلوی حلقے کی بڑی عظیم شخصیت ہے. مفتی غلام سرور قادری صاحب لاہور کے، یہ بھی بریلوی حلقے کے عالم. مولانا محی الدین لکھوی اہل حدیث کے لیڈر بھی ہے، سیاسی طور پر بھی اور دینی اعتبار سے. مولانا عبد الرحمان مدنی موجود ہے. اسی طرح ایک مولانا اسد تھانوی ہے جو اصل تو سکھر کے تھے اب کراچی کے ہیں. ان سب حضرات نے، اور دو شیعہ حضرات بھی، بعض لوگوں کے میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، شیعہ حضرات نے بھی، ان کے ناموں سے میں واقف نہیں، بغیر جو کسی اختلاف کے واضح کنسنسس کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ بغیر ثبوت کے کوئی اقدام ظلم ہے اور اس کا ساتھ دینا نہیں چاہیے. آپ امریکہ سے ثبوت مانگیے، ثبوت مل جائے تو پھر ٹھیک ہے. میں نے وہاں کہا ثبوت کی شکل میں تو خود وہ کہہ رہے ہیں طالبان کے ہم حوالے کر دیں گے. ہمیشہ سے طالبان کا موقف یہ رہا، ان نے سینکشنز جھیلی ہیں، اتنے عرصے برداشت کی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، اس وقت بھی موقف یہ تھا. پہلے یہ تھا کہ اگر شواہد ہیں، دلائل ہیں، ثبوت ہے تو پیش کرو، ہم خود مقدمہ چلاتے ہیں اس پر. اس کے بعد انہوں نے اب یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم حوالے بھی کر دیں گے اگر ثبوت پیش کریں. لیکن اگر اس کے لیے تیار نہیں تو پھر آخر یہ عدل، انصاف، جسٹس، اس کے سارے تقاضوں کو پامال کرتے ہیں صرف طاقت کی دھونس کے آگے. بہرحال ان اصولوں سے انحراف اخلاقی اصولوں سے بغاوت کے مترادف ہے. نمبر دو، اسی طرح امریکہ جس رعونت کے ساتھ اور متکبرانہ انداز میں پاکستان کو عدم تعاون کی صورت میں دشمنی کی دھمکی دے رہا ہے، صدر صاحب نے دو تین مرتبہ کہا کہ امریکہ صاحب کہہ رہا ہے نو گرے ایریا، آئیدر بلیک اور وائٹ، ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہمارے دشمن شمار ہوگی. یہ دشمنی کی دھمکی ہے، الٹیمیٹم ہے، جس انداز میں وہ کہہ رہا ہے وہ خالص طاقت کی دھونس پر مبنی ہے، جس کے سامنے گردن جھکا دینا غیرت و خودداری سے دستبرداری کے مترادف ہوگی. اور غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا وجود باقی رہا. نعیم صدیقی صاحب کی ایک نظم بڑی پرانی، 40 سال پرانی، بڑی پیاری نظم ہے، اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا 18 سال ہو گئے تمہارے لیے میں ساٹن کا سوٹ سلوا کے نہیں دے سکا، تمہارے واسطے ساٹن کا سوٹ سل نہ سکا، 18 سال انہی حسرتوں میں بیت گئے۔ اور پھر کہتے ہیں میرے پاس بھی دماغ ہے، میں کرائے پر دے سکتا تھا، قلم ہے کرائے پر دے کر دولت کما سکتا تھا، میں ایک جنت ارضی سجا کے لے آؤں، میرے لیے ممکن ہے۔ مگر یہ سوچ تو لو، میرے ضمیر کی جب روح کر گئی پرواز تو ایک ناش کو بنٹھن کے کیا دکھاؤ گی؟ وہ بد نصیب جو گر جائے اپنی آنکھوں سے، تم اپنی آنکھ پہ کیسے اسے بٹھاؤ گی؟ خودداری مر گئی، اور غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے تو رہ کیا گیا۔ اور میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر پاکستان کھڑا ہو جاتا اس وقت تو عالم اسلام کے اور بھی کئی ممالک کھڑے ہو جاتے۔ میں نے جب یہ کہا صدر صاحب سے، اب وہ سارا بیان تو میرا یہاں نہیں آ سکتا تھا نا اس اشتہار میں، کہ آپ کچھ حکمرانوں کی باتیں تو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا فلاں حاکم ملک کا وہ بھی ان سے طالبان سے نالا ہے، فلاں بھی یہ ہے، فلاں بھی وہ ہے، فلاں سب کے سب ناراض ہیں ان سے۔ میں نے ان سے کہا آپ بات کر رہے ہیں حاکموں کی، عوام کی بات سوچئے۔ کہ ہاں ہاں ہاں، عوام کی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے حوالے سے ان کے جذبات اور ہیں۔ اور میں نے کہا عوام جو ہے، پوری دنیا کے مسلم عوام، وہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، اور ایٹمی صلاحیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ پوری امت مسلمہ کی صلاحیت ہے۔ تو اگر آپ زیرو ہو جائیں تو یہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ بدداری ہے۔ افغانستان تیسری بات، افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اور اس میں طالبان کی حکومت شریعت اسلامی کی بالادستی کے اصول پر کاربند ہے۔ اس کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ کارروائی میں معاونت نہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے، بلکہ نظریہ پاکستان سے بھی سری غداری ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، یہ اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، بعض جو ہیں سربراہان مملکت نے بھی یہ کہا ہے مجھ سے کہ پاکستان کو ہم اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، یہ مانا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری حکومت نے اب تک طالبان کو کافی سپورٹ دی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو تسلیم کیا، ان کی حکومت کو، پھر ہمارا سفارت خانہ وہاں قائم ہے، ان کا سفارت خانہ ہمارے ہاں قائم ہے۔ تسلیم کرنے والے تو اگرچہ دنیا کے دو اور مسلمان ملک بھی تھے، سعودی عرب بھی اور امارات متحدہ عرب امارات، لیکن یہ کہ سفارت خانہ میرے علم کی حد تک نہ سعودی عرب نے وہاں کھولا اور نہ ہی امارات نے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے مجھے میری معلومات کی کمی ہو، اور نہ ہی افغانستان کے طالبان کے سفارت خانے وہاں ہیں۔ تو واحد ملک پاکستان، اس نے سپورٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، سپورٹ کیا، لیکن سپورٹ نارمل حالات میں تو کیا، جب امتحان کا وقت آیا تو بیٹھ گئے، وہ کیا سپورٹ ہوئی؟ وہ تو آپ نے گویا کہ اپنی سابق سپورٹ کو بھی زیرو سے ضرب دے دی۔ انگریزی میں بھی آپ کہتے ہیں اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ نارمل حالات میں دوستی کے راگ الاپنا، وہ اپنی مصلحتیں بھی تھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ شمالی اتحاد جو ہے پاکستان کا مخالف ہے، اگر اس کی حکومت بن جاتی ہے وہاں پر تو وہ پاکستان کے مفادات کے منافی ہے۔ ہماری مشرقی سرحد پر دشمن بیٹھا ہوا ہے تو مغربی سرحد پر بھی اگر دشمن آ گیا، اور جس طرح کا گٹھ جوڑ ہے اس شمالی اتحاد کا بھارت کے ساتھ، تو یہ صرف ہم نے ان کی مدد نہیں کی، یہ اپنے تحفظ کے لیے بھی کیا ہے، یہ ہمارے اپنے دفاعی مصلحتوں کا تقاضا تھا۔ اس حوالے سے ہم نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے، دوستی کا، برادری کا، اس کا بھی شک جو ہے اس کا حق ادا کیا، لیکن اصل مسئلہ تو اب آیا ہے، یہ ہمارے صرف مسلمان بھائی ہی نہیں ہے، پڑوسی، اور پڑوسی کے حقوق آپ کو معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید اب پڑوسی کو وراثت کے اندر بھی وارث بھی بنا دیا جائے۔ برادر اسلامی ملک، پڑوسی ملک، اور ہمارا محسن ملک، یہ نوٹ کیجئے، موجودہ افغانستان اصل میں تخلیق ہے احمد شاہ ابدالی کی، احمد شاہ ابدالی سے پہلے افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا دنیا میں، اس کے اکثر و بیشتر علاقے ایران کے قبضے میں ہوتے تھے، یا پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو مغلیہ دور تھا اس میں ہندوستان کے تابع تھے، مغلیہ حکومت کے تابع تھے، اس کی اپنی کوئی اینٹیٹی تھی نہیں. یا احمد شاہ ابدالی، اسی لیے ابدالی بابا قندھار میں جو ان کا مزار ہے تو افغان انہیں ابدالی بابا کہتے ہیں. اس موجودہ افغانستان کا مؤسس جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی رحمت اللہ علیہ. اور اگر احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری جنگ میں ہندوستان میں آ کر مرہٹہ قوت کی کمر نہ توڑ دی ہوتی تو ہندوستان میں نہ اسلام رہتا نہ مسلمان، کسی پاکستان کے قیام کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا. 200 سال پہلے جو کچھ ہو چکا تھا کہاں، اسپانیہ میں 200 سال پہلے ہوا تھا نا، وہاں بھی ہم نے 8 برس حکومت کی تھی اور پھر نسیم منسیہ ہو گئے، کلم یغنوفیہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں، ختم ہوا کہ نہیں. وہی حال یہاں ہوتا، جس شور کے ساتھ، زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ یہ مرہٹہ قوت ابری تھی. اسی سے اندازہ کیجئے کہ ایک صدی پہلے، تقریباً ایک صدی پہلے، اس مرہٹہ قوت کی طاقت توڑنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو پورے 25 برس دکن کے اندر جنگ کرنی پڑی تھی. تاریخ میں اس واقعے کی کوئی آپ کو دوسری مثال نہیں ملے گی. دارالخلافہ دلی، لیکن حکومت ہند کا فرما روا عالمگیر 25 برس تک دلی آ ہی نہیں سکا. 25 برس تک مرہٹوں کی سرکو بھی کرنے کی کوشش کرتا رہا، وہیں پر جانتی ہے اور وہیں پر دفن ہوئے. اورنگ آباد دکن کا ایک شہر ہے نا، جو مہاراشٹر میں آ گیا ہے، وہاں کی قبر ہے. لیکن یہ کہ وہ سانپ پوری طرح کچلا نہیں گیا تھا، پھر بھی 25 برس کی عالمگیر کی قوت کے باوجود وہ سانپ دوبارہ اٹھا، پھر اس کی طاقت کو توڑا احمد شاہ ابدالی نے. یہ غالباً 1763 کی بات ہے، پانی پت کی تیسری جنگ. تو ہمارے موسم ہے، ہندوستان میں اسلام آیا بھی انہیں کے ہاتھوں تھا. محمود کہاں کے تھے؟ غزنی. محمود غزنوی، یہ قندھار اور کابل کے درمیان ایک شہر ہے غزنی، وہاں سے محمود غزنوی آئے تھے. غور کہاں ہے؟ وہیں سے غور ہی آئے تھے. ساری حکومت یہی جو بنی ہے، خاندان غلامہ وہیں سے تو آئے تھے. پھر ٹھیک ہے، مغل دور کے لوگ تھے، آئے تو تھے افغانستان کے راستے سے ہی. اور پھر جب مغل کی قوت جو ہے ہندوستان میں تقریباً ختم ہو رہی تھی، بلکہ ہو چکی تھی، اس کے خاتمے کا آغاز ہو گیا تھا اورنگزیب عالمگیر سے، اور خاتمے کا اختتام ہوا 1857 میں، اور ان دونوں کے تقریباً بیچ میں جو آ کر کمر توڑی ہے مرہٹہ پاور کی، وہ احمد شاہ ابدالی، وہ مدفون ہے قندھار میں. پھر یہ کہ وہ ملک ہے جس نے شریعت اسلامی کی ٹوٹل بالادستی اختیار کی. ہر معاملے میں یہ ہے، ٹھیک آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، فقہی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، وہ حنفی ہے، کسی مالکی کو، کسی شافعی کو، کسی اہل حدیث کو، کسی تفصیلی مسئلے کے اندر ان سے اختلاف ہو سکتا، لیکن شریعت کی ٹوٹل بالادستی کی جو اسلامی ریاست کی شرط لازم ہے، شرط اول ہے، اللہ کی حاکمیت نظری طور پر اور عملاً شریعت اسلامی کی ٹوٹل بالادستی وہاں ہے. اب اس پس منظر میں سوچئے اسلامی تعلیمات کیا ہیں. ہمارے صدر صاحب نے تو جواز کا فتویٰ دے دیا ہے نا، ان سارے مفتیوں جن کے نام میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان سب کے مفتیوں کی بات کو رد کر کے جو فتویٰ دیا ہے صدر صاحب نے، کہ جائز ہے ہمارا اقدام. اس کے معنی کیا ہیں؟ 3-4 ٹوپیاں تو پہلے پہنی ہوئی تھی، چیف ایگزیکٹو بھی تھے جو کہ برابر ہے وزیر اعظم کے، پھر صدر بھی بن گئے اور آرمی چیف بھی ہے اور جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے. اب وہ مفتی اعظم کی ٹوپی بلکہ اس کا حمامہ بھی انہوں نے اپنے سر پر سجا لیا ہے. وہ فتویٰ وہ دیں گے، جن کو بلایا تھا ان کا فتویٰ نہیں، جن کو درخور و اعتنا سمجھا تھا ملک کے چوٹی کے یہ مفتی حضرات کا فتویٰ تو یہ تھا. پھر وہاں اس اجلاس کے بعد جب میں نے جو کچھ کہا تھا وہ جیسے دکھاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ سب نے دیکھا ہوگا, کسی نے یہ کہا کسی نے, وہ بعد میں جو لیتے ہیں تاثرات, جہاں تک اس اجلاس کے لوگوں کی کاروائیاں تھیں وہ تو دکھائی نہیں گئی, صرف یہ کہ جھلکیاں دکھائی گئی کون کون شریک ہے. تو مجھ سے بھی انہوں نے لینے کی کوشش کی انٹرویو, آپ کے تاثرات کیا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی میری رائے فیوریبل نہیں ہے, لہذا مجھے آپ بخش دیں, مت لے میرا. دو دفعہ میں نے انکار کیا, تیسری مرتبہ پھر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, نہیں نہیں آپ فرمائیں. میں نے یہ کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ صدر صاحب نے لوگوں کو بلایا ہے, ان سے باتیں کی ہیں, اپنی بات سامنے رکھ دی ہے, ان کی بات سنی ہے, لیکن یہ نوٹ کر لیجئے اور یہ سب کے علم میں آ جانا چاہیے کہ اس میٹنگ کا کنسنسس یہ تھا اور ہے کہ امریکہ نے کوئی ثبوت جب تک نہیں دیا ہے اسامہ بن لادن کے خلاف تو اس کی کارروائی کرنا بھی ناجائز اور اس کا ساتھ دینا بھی ناجائز. بہرحال قرآن تو کہتا ہے, چونکہ کچھ آیات کے حوالے سے بھی اب استدلال شروع کر دیا ہے صدر صاحب نے. صدر صاحب کو تو پتہ نہیں یہ چیزیں معلوم تھی کہ نہیں تھی, اسکرپٹ رائٹرز تو ان کے پاس بڑے بڑے جو غادری ہوتے ہیں, بڑے نورتن جو ہیں, ابو الفضل اور فیضی جیسے, اکبر جیسے ان پڑھ کے ساتھ بھی موجود تھے, چٹا ان پڑھ جسے پنجابی میں کہتے ہیں اس کے ساتھ تھے, تو ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کا حکم تو یہ سورہ نساء, اہل ایمان عدل کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, قوام فعال کے بدن پر پوری قوت کے ساتھ, اور چونکہ اللہ العدل ہے تو گویا یہ اللہ کے حق میں گواہی ہے. پھر یہی بات کہی, ذرا ریورس کر کے اتنی اہمیت, سورہ مائدہ میں فرمایا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط, کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے اور عدل و انصاف کا کی گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ کا حکم تو یہ, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ تو مانتے ہیں کہ اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے, کوئی ثبوت نہیں, پھر وہ اتنی بڑی کارروائی کر رہا ہے, پوری دنیا کو جمع کر رہا ہے, کیا ایک آدمی کے لیے؟ پھر ان کا ساتھ دینا جمانی دارت. پھر قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ ہی میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں وہاں علماء کی محفل کے اندر, ان یہودیوں اور نصاریوں کو اپنا دوست مت بناؤ, بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور وہاں تو بڑی سخت دھمکی ہے, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تم میں سے جو کوئی بھی ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا, پھر وہ امت مسلمہ کا فرض شمار نہیں ہوگا. قرآن کی تعلیمات تو یہ, قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوة, اہل ایمان تب سب کے سب بھائی بھائی ہیں. حدیث کہتی ہے المسلم اخو المسلم, ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ. تین باتیں, نہ تو وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے کہ جو چاہے کر گزرے, اور نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے, اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا. حدیث نبوی کا تقاضا تو یہ. بہرحال اس ضمن میں چونکہ سیرت نبوی سے کچھ استدلال کیا ہے اور مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ اس ضمن میں بھی کچھ وضاحت جو ہے ہو جانی چاہیے اور حکمت دینی کا درس بھی دیا گیا ہے. حکمت گویا کہ مفتی اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہ حکیم الامت اور حکیم الملت بھی ہیں, اور میرے دل سے تو یہ کاش نکلتی ہے, کاش اسی انداز میں انہوں نے سنت کی پیروی اپنی زندگی میں اور اپنی حکومت میں کی ہوتی, کاش. آج انہیں سیرت یاد آ رہی ہے, حدیث یاد آ رہی ہے, کتنی کچھ پابندی سیرت کی اور سنت کی کرنے کو تیار ہے. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے ایک اصول اپنی جگہ دنیا میں ہے، کسی وقت مصلحت کے تحت لچک دکھانا، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. یہ انہوں نے جو بھی اخذ کیا ہے صحیح اخذ کیا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ دشمن تھے یہودی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا، بالکل غلط ہے. یہودیوں کا ابھی دشمن ہونا ثابت ہی نہیں ہوا تھا. حضور جیسے ہی مدینے آئے ہیں، چونکہ حضور نے 16 مہینے تو نماز پڑھی ہے بیت المقدس کے رخ کر کے، یہودی تو خوش تھے، راضی تھے. پھر روزے کا حکم حضور نے دیا یہودیوں کو دیکھ کر، ابھی رمضان کے روزوں کا حکم نہیں آیا تھا، یہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. حضور نے پوچھا یہ کس لیے رکھتے ہو بھائی؟ کہا کہ یہ دن ہے جس دن کے نجات پائی تھی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے فرعون سے. حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو حقدار ہم تم سے بھی بڑھ کر ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے. روزہ کا حکم دے دیا، عاشورہ کا روزہ رکھا کر. ابتدائی دنوں کے اندر جب اور معاہدہ تو فوراً کر لیا جاتے ہی آپ نے، تو دشمنی ابھی ان کی اسٹیبلش تھی ہی نہیں. یہ کہ دشمن سے معاہدہ کیا یہ بالکل غلط ہے، تاریخ کے اعتبار سے اس پرسپیکٹو کے بالکل خلاف ہے، پس منظر جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. پھر یہ کہ وہ دشمنی جیسے جیسے پھر ان کی آگ بھڑکی ہے، خاص طور پر 16 مہینے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب تحویل قبلہ ہو گیا تب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو ایک نئی امت وجود میں آ گئی، اور ان کے اندر اب آگ لگنی شروع ہوئی کہ اب یہ ہم معزول ہوں گے اور ایک نئی امت کا وجود آ رہا ہے. یہی وجہ ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور نکال دیے گئے. 2 ہجری کے اندر بنو قینقاع نے کیا، نکال دیے گئے. 3 میں بنو نذیر نے کیا، نکال دیے گئے. 5 میں بنو قریظہ نے غداری کی، نکال دیے گئے، اور ان کے جو بھی جوان لڑکے تھے وہ قتل کیے گئے. یہ کہتے ہیں 6 تک معاہدہ چلا، 6 تک تو نہیں چلا، تاریخ کے اعتبار سے بالکل غلط. جو معاہدہ تھا اس کی دھجیاں تو 2 سے بکھرنی شروع ہو گئی تھی. پھر یہ کہ صلح حدیبیہ، ذرا غور کیجئے، صدر کے تقریر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے لکھی ہے، کسی اسکرپٹ رائٹر نے، ان کے پاس بڑے بڑے ہوتے ہیں قلم کار سرکاری ملازم، اس نے یا تو مغالطے میں غلط فہمی میں یا جان بوجھ کر غلط بیانی سے کام لیا. یہ معاہدے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، معاہدہ کب ہوا؟ یہ پہلے لچک قریش مکہ نے دکھائی ہے، ورنہ ابتدائی صورت کیا تھی؟ وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنگ کے تبل بج رہے تھے مکے میں. اور ادھر بھی حضور نے بیعت علی الموت لے لی تھی 1400 سے یا 1800 سے، مختلف روایات، یہ تو اس طرح کا تناؤ تھا. پھر جھکا کون ہے پہلے؟ وہ صلح پر آمادہ ہوئے. جھکاؤ لچک کا مظاہرہ پہلے ہوا قریش کی طرف سے، اور حضور کو حکم ہو چکا تھا 2 میں غزوہ بدر کے بعد، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کے لیے اپنے کندھے جھکائیں تو اے نبی آپ بھی جھکا دیجئے. تو اس میں در حقیقت ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کی اس طرح کی جیسے کہ فرعونیت کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ بش، ان حالات کے اندر کوئی بات نہیں، وہ گرے ہیں، دبے ہیں، صلح کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، پھر انہوں نے مصالحت کی آمادگی کی تو لچک پہلے ان میں آئی. پھر یہ جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، وہ جو حضور کے اس میں مبارک کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ تھے ان پر اعتراض کیا، یہ معاملہ حضرت عمر کا نہیں ہے، کسی نے روا روی میں اپنی یادداشت سے بہت غلط اور خلاف واقعہ باتیں لکھ دی ہیں، یہ معاملہ تو حضرت علی کے ساتھ ہوا اور بہت بعد میں ہوا. حضرت علی کا یہ مؤدبانہ احتجاج تھا کہ حضور آپ کے نام کے ساتھ یہ الفاظ لکھے ہوئے میں نہیں مٹا سکتا. حضور نے فرمایا مجھے بتا دو کہاں ہے، وہاں سے مٹا دو. یہ حضرت عمر کا معاملہ نہیں ہے، حضرت علی کا. حضرت عمر کا معاملہ بہت پہلے ہو چکا تھا، وہ یہ کہ جب صلح کی بات چیت ہو رہی تھی اور ابھی یہ جو ٹرمز تھی نیگوشیٹ ہو رہی تھی، وہ تو لکھنے کی نوبت تو تب آتی ہے جب طے ہو جائے، اب آؤ لکھو اس وقت انہیں تشویش تھی، اس وقت وہ گئے تھے حضور کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہم حق پر ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، کیا ہمارے فوت شدگان جنت میں نہیں جائیں گے اور ان کے جو ہے بدبختوں کے جو ہلاک شدگان ہوں گے کیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بالکل ٹھیک کہتے ہو، پھر ہم دب کر کے صلح کر رہے ہیں. اب یہاں ہے وہ غلط بیانی بہت بڑی کہ حضور نے کہا کہ حکمت سے کام لینا ہے، اور یہ غلط ہے، بکواس ہے بالکل. حضور نے کوئی طرح سے حکمت نہیں دیا، حضور نے فرمایا میں وہی کچھ کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے. چنانچہ الرحیق المختوم جو جدید ترین کتاب ہے سیرت کی، اس میں الفاظ ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. گویا کہ یہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کو اللہ کا حکم تھا، ورنہ حضور نے کبھی اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا کہ مسلمانوں کی مجموعی رائے کے اوپر اپنی زبردستی رائے ٹھونسی ہو، کبھی نہیں کی. حضور کا طرز عمل تو برعکس ہے. دو دفعہ کے واقعات تو بالکل واضح ہیں. غزوہ بدر میں جہاں آپ نے لگوایا تھا کیمپ، کچھ صحابہ حاضر ہوئے، حضور اگر تو یہ وحی الہی کے حکم کے تحت ہے تو سر تسلیم خم، اگر آپ کی ذاتی رائے ہے اور آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرض کریں. حضور نے فرمایا ہاں کہو. تو عرض کیا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، وہ جگہ مناسب ہے. فوراً کہا اچھا اکھاڑو یہاں سے خیمے لگا دو. اگر وحی کی بنیاد پر نہیں ہے تو نبی اس کے اوپر جو ہے اصرار نہیں کرتے اپنی رائے پر. ظاہر بات ہے حضور کو جنگوں کا تجربہ تھا ہی نہیں، آپ نے تو زندگی میں کوئی جنگ لڑی نہیں تھی. یہی معاملہ تعبیر نخل کا تھا، حضور کو زراعت کا جو ہے تجربہ تھا ہی نہیں، وہ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا اس واقعے کے. لیکن سب سے نمایاں معاملہ کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضور کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن مسلمانوں کا جوش و خروش، یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نوالے غنیمت نہ قسمت کشائی، آپ نے اپنی رائے پر ان کی رائے کو مقدم رکھ دیا. تو آپ سوچئے یہاں پر 1400 یا 1800 کا حال یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی یہ معاہدہ پسند نہیں ہے، ایک کو بھی. اس لیے کہ جب دستخط ہو گئے اور حضور نے فرمایا کہ اچھا اب یہی احرام کھول دو اور جو قربانی یہ جانور ساتھ لائے ہو یہی ذبح کر دو، ایک بھی آدمی نہیں اٹھا. دوسری دفعہ حضور نے فرمایا پھر کوئی نہیں اٹھا، تیسری دفعہ فرمایا پھر کوئی نہیں اٹھا. حضور ناراض ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی، کہا کہ میں نے 3 دفعہ مسلمانوں سے کہا ہے کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. انہوں نے مشورہ دیا بہترین، آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، اپنا احرام کھول دیجئے، اپنی حجامت کرائیے، قربانی دے دیجئے. بس گئے، آپ نے یہ کیا، سب کھڑے ہو گئے. تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ حالت منتظرہ تھی ایک طرح کی، ابھی صحابہ ہکے بکے تھے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے شاید، کیا معاملہ ہے. واقعتاً جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں وہی بات ہے یا حضور ہماری کو آزمائش کر رہے ہیں؟ اس حالت میں یہ کوئی حکمت کا درس نہیں تھا جو آج ہمیں صدر پاکستان اور سپہ سالار افواج پاکستان اور خود ساختہ وہ صدر بھی ہیں اور خود ساختہ اب مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں اور حکیم الملت اور حکیم الامت بھی ہیں، یہ جو ہمیں درس دے رہے ہیں یہ سب حقیقت کے خلاف ہے. اب آئیے چوتھا نقطہ جو میرے اس بیان میں ہے، اور اس کا تعلق اس سے، میں نے کہا تھا کہ آپ کی بات 100% درست ہے، مادی حقائق و مفادات اور فوری نتائج کے اعتبار سے. اب فوری سے ذرا ہٹ کر ایک ذرا بلندتر سطح پر اور وسیع تر تناظر کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے جو لکھا ہے بیان میں پہلے وہ پڑھ لیجئے. اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نیو یارک واشنگٹن پر دہشت گردانہ حملہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی موساد نے کرایا ہے تاکہ وہ عالمی رائے عامہ جو فلسطینی انتفاضہ پر اسرائیل کے بے پناہ مظالم کی بنا پر اسرائیل کے خلاف ہو گئی تھی، جس کا اہم ترین مظہر ڈرمن کانفرنس میں سامنے آیا. یہ یونائیٹڈ نیشنز کی کانفرنس تھی جو ہو رہی تھی، اور اس میں یہ ریزولوشن آ گیا تھا اور پاس ہوا چاہتا تھا کہ اسرائیل ریسسٹ اور ٹیررسٹ سٹیٹ ہے. امریکہ نے اپنا پورا وزن پڑوے میں ڈال کر بمشکل اسرائیل کو بچایا ہے اور یہ جملہ نکلوایا ہے. اس کے رخ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب موڑ دیا جائے جو اب ہو گیا ہے. چنانچہ یہ اصلاً اس طویل المیعاد منصوبے کی اہم کڑی ہے جو یہودیوں کے عالمی غلبے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے زیر تعمیل ہے اور جس کے ضمن میں صہیونیت نے پورے عالم عیسائیت اور بالخصوص ویسپ یعنی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو اپنا اعلی کار بنا لیا ہے. اس منصوبے کے ضمن میں یہودیوں کی ہٹ لسٹ پہ پاکستان اور خصوصاً اس کی ایٹمی صلاحیت بھی بہت اہم مقام کی حاصل ہے. اب غور کیجئے, اصل میں قرآن مجید میں دو جگہ پر ایک مضمون آیا ہے, سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی, دو دو آیات. ایک آیت تو بعین ہی وہی ریپیٹ ہوئی, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, الہدا قرآن مجید دین دو کتاب ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر, چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ آیت تو جوں کی تو ہے, آیت نمبر 33 سورہ توبہ میں, آیت نمبر 9 سورہ سب. اس سے پہلے کی آیت بھی ہے ایک ہی مضمون, لفظی فرق ہے تھوڑا سا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے, اور اللہ جو ہے اس کا فیصلہ اپنے نور کو مکمل کرنے کا ہے چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار. یہ سورہ صف میں ہے اور سورہ توبہ میں ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو ایک ہی مفہوم نوٹ کیجئے. اور یہ لوگ سے مراد کون ہے, یریدون کا فائل کون ہے؟ دونوں جگہ پر یہودی, سورہ صف میں بھی پہلے دو آیات میں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور سورہ توبہ کے اندر بھی یہودیوں کا ذکر ہو رہا. تو یہودیوں کی دشمنی اسلام اور محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرانی ہے, بہت پرانی ہے, بہت پرانی. اسی دشمنی کا مظہر ہوا تھا حضور کے خلاف سب سے بڑی ریشہ دوانی سازشی کردار یہود نے ادا کیا. یہود کے اعلی کار بن گئے منافقین مدینہ, اور انہیں کی سازشوں سے اور ساز باز سے اور اکسانے سے یہ مکے کے لوگ بار بار آئے ہیں حملہ آور ہو کر. اور غزوہ احزاب تو پورا کا پورا جو ہے ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کا وہ یہودی تھے, لیکن اللہ تعالی کا نور کامل ہوا, جزیرہ نمای عرب اس نور سے جگمگا اٹھا, اللہ کا دین غالب ہوا. جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب ہم اس زمانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں جس کا میں بارہا آپ کے سامنے یہ تفاصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. میری کتاب بھی موجود ہے, سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن اس مرتبہ وہ جو کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا افغان اور پاکستان دفاع کونسل کا, تو حافظ سعید صاحب جو ہیں جو امیر ہیں لشکر طیبہ کے, انہوں نے میرے کان میں کہا کہ آپ جو باتیں کہہ رہے تھے اب ان کا وقت آ گیا ہے. میں نے کہا چلیے مانا تو صحیح آپ نے. وہ وقت کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کل روئے ارضی پر غالب ہوگا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لیکن آج بھی اس کے سب سے بڑے دشمن, اس کا سب سے زیادہ راستہ روکنے والے, سازشی کردار والے یہود ہیں. پہلے بھی یہود تھے, آج بھی یہود ہیں. البتہ پہلے اور آج میں ایک بڑا عظیم فرق واقع ہو چکا ہے. اس وقت یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ موجود نہیں تھا, آج انتہائی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ 100% ہو گیا. عیسائیوں میں سے ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس, ان کے سب سے بڑے دو جو ہیں ملک کون سے ہیں؟ برطانیہ اور امریکہ. یہ تو ان کے پکے ان کے ایجنٹ, ان کے اعلی کار, ان کے غلام. باقی جو کیتھولکس ہیں اب پوپ نے بھی اس کے سامنے سجدہ تسلیم جو ہے وہ سر خم کر دیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اگرچہ دل میں کیتھولکس جو ہیں وہ یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، پریکٹیکلی سب نیچے آ چکے ہیں. اور اس وقت اصل میں آپ نے دیکھ لیا کہ کروسیڈ کا لفظ جو ہے وہ بش کی زبان پر آ گیا، بعد میں پچھتایا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، وہ اس وقت نشے میں مست ہے، غصے میں جو ہے مست ہوا ہوا ہے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، بات تو کہہ دی اس نے. کروسیڈز پہلے کروسیڈز کے لیے بھی اگرچہ ابتدان فضا ہموار کی تھی یہودیوں نے، لیکن اس وقت ان کروسیڈز میں جو گیارہویں بارہویں صدی میں ہوئے ہیں، جو سیکنڈ ملینیم شروع ہوا عیسائیوں کا، تو کروسیڈ شروع ہوئے، ان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی پٹائی ہوئی، قتل عام یہودیوں کا بھی ہوا. آج صورتحال برعکس ہے، اب یہ تھرڈ ملینیم شروع ہوا ہے اس 21ویں صدی سے، اور اس میں اب یہ نئے کروسیڈ ہیں جو آ رہے ہیں. لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسلام کا جو حضور اللہ نے جب فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہی ہے محمد کو دین کے غلبے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے، تو غلبہ پوری نوع انسانی پر، پورے عالم انسانی پر ہوگا، تبھی تو مقصد پورا ہوگا. اور حضور کی حدیثیں میں آپ کے سامنے بارہا بیان کر چکا ہوں، آج ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کا مظہر کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں احیاء اسلام کی تحریکیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کامیابی کہیں نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، بہت سے نبی بھی بظاہر دنیا سے ناکام چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہوتے ہوتے پروسیس بڑھا اور بالآخر وہ تکمیل کو پہنچ گیا محمد الرسول اللہ کے دستے مبارک سے. اسی طرح یہ تحریکیں جو ہے لترکبن طبقن طبق کوشش کر رہی ہیں، بات آگے بڑھ رہی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ریسنٹ فینومینن ہے کفر کے خلاف، زبردست جو قوت ہے کفر کی اس وقت، اس کے خلاف چھاپا مار جنگ جہاد کی شکل میں جو شروع ہو چکی ہے، ان کی جانیں کانپ رہی ہیں اس سے، جہاں جان انہیں بہت عزیز ہے. یہ صورتحال ہے اصل میں، اسی کو علامہ اقبال نے، جسے میں کہتا ہوں ویژنری تھے، وہ دیکھتے تھے مستقبل کی باتیں سامنے آتی تھی ان کے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود دنیا، انہوں نے کہا دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آج وہ بات تلی کھڑی ہوئی ہے سامنے، پوری تلی ہوئی ہے. آپ ٹی وی دیکھتے ہو کیسے کیسے جہاز، دیو ہیکل، ہوائی جہاز، بمبرز اور ایئر کرافٹ کیریئرز بڑے بڑے، اس کے اوپر رن وے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے کئی کئی آ کر جو ہے جمع، کس کے لیے؟ کیا صرف اسامہ کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا صرف طالبان کے لیے؟ کیا حیثیت ہے طالبان کی؟ تہس نہس کر کے رکھ سکتے ہیں جب چاہیں، جیسے کہ عراق کو تہس نہس کر دیا تھا، وہ اپنا آدمی زمین پہ نہیں اتاریں گے، وہ تو فضائی کریں گے جو کچھ کریں گے، کارپٹ بمبنگ ہو اور جیسا کہ ہوا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر کیا کریں گے، نیچے تباہ کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخری فتح انہیں حاصل نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے وقتی طور پر نقصانات ہو جائیں، جو علامہ اقبال نے کہا تھا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہار پیدا، اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، وہ 15 لاکھ پہلے شہادتیں دے چکے ہیں اور دے سکتے. تو صورتحال یہ ہے اس وقت یہودی طرز عمل کے لیے. میں نے آج آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، وقالت یہود ید اللہ مغلولہ، یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ تو بند گیا ہے. اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، جو کھلا ہاتھ ہوتا ہے سخی کا ہوتا ہے، بدا ہوا ہاتھ بخیل کا ہوتا ہے، اللہ بخیل ہو گیا ہے. اور یہاں در حقیقت میرے نزدیک جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حق میں بخیل ہو گیا ہے، ہمیں جو خیر اس نے دیے رکھی 2000 برس تک، سارے نبی ہمارے اندر آئے، ساری کتابیں ہمیں دی گئیں، اب وہ ہمارے لیے خیر کا دروازہ بند ہو گیا، خیر کا دست جو ہے وہ بند گیا، اور اب یہ بات دے دی گئی ہے محمد کو اور امت محمد کو علی صاحب الصلات والسلام. غلت ایدیہم، بنے ہوئے ان کے اپنے ہاتھ ہیں، خیر سے یہ محروم ہو گئے. ولعنوا بما قالوا، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ان کی بنا پر ان پر لعنت ہو رہی ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یونفق کیف یشاء، وہ خیر بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور اے نبی ان کی اکثریت کے لیے جو خیر آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی بنا پر ان کی سرکشی میں، ان کی کفران نعمت کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان یعنی یہود اور نصارہ کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی پیدا کر دی. یہ ایک عجیب نقطہ ہے جس کی طرف میرا ذہن آج اس آیت کے حوالے سے منتقل ہوا. قیامت شروع ہو چکی ہے، قیامت کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، اس کے کئی مراحل ہیں. یہ دوستی جو ہے ان کی، قرآن کہتا ہے قیامت تک رہے گی دشمنی، اب دشمنی ختم ہو چکی ہے، تو گویا کہ وہ علامات قیامت کا آغاز ہو چکا ہے. اب ان کی گٹھ جوڑ ہے، ان کی دوستی ہے. مجھے مصرع یاد آیا تھا، اقبال کا شعر ہے بلکہ، یہ گھڑی محشر کی ہے، تورسائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں. بہرحال اس کے بعد فرمایا کلما اوقدوا نارن، جب بھی کبھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں، للحرب، جنگ کے لیے، مسلسل ان کا تھا. بہت مقامات پر تو اطفاء اللہ، اللہ اس کو آگ کو بجھا دیتا تھا، پھر بھی بڑی جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، بہت ہوا، لیکن یہ کہ ان کا تو ہر روز کا مشغلہ یہ تھا، ہر وقت کہ کوئی جنگ جو ہے پھر کڑی ہو جائے، مسلمانوں کے اوپر پھر کوئی مصیبت آ جائے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ کو مفسدین پسند نہیں ہے. بہرحال یہ سن لیجئے، قیامت کے آثار شروع ہو چکے ہیں. یہود نے تیسری عالمگیر جنگ کے لیے بھٹی کو دہکا دیا ہے. اگر جو تیاریاں آپ امریکہ کی دیکھ رہے ہو ٹیلی ویژن پر، تو یہ ہرگز کسی عالمگیر جنگ سے کم کی جنگ کی تیاری نہیں. خود بھی کہہ رہے ہیں یہ 10 سال لگیں گے، یہ بہت وسیع ہوگی، خود کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اسامہ ہی نہیں، انہیں تو جہاں کہیں بھی مسلم فنڈامنٹلسٹ ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان فدائی ہیں، جہاں کہیں بھی جہادی قوتیں ہیں، ان سب کا تلا کما کرنا، اپنے طاقت کی بل پر، اپنے دھوس پر. جس سے بائبل کی اصطلاح میں آرمگڈاؤن کہا گیا، حدیث کی اصطلاح میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، در حقیقت اس کے لیے بھٹی دہکانی ہے. یہ دوسری بات ہے، اگر اللہ چاہے، اطفاء اللہ جیسے ابھی ہم نے الفاظ پڑھے، اللہ چاہے تو بجھا سکتا ہے، تاکہ امت مسلمہ کو کچھ اور مہلت مل جائے، کچھ اپنی اصلاح کا موقع مل جائے، کو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے انہیں کوئی مہلت مل جائے. ہو سکتا ہے اللہ بجھا دے اس آگ کو، اللہ کو اختیار حاصل ہے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ ابھی میرے بیان میں آ چکا ہے، اب بالکل یقین کے درجے میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی گومبنگ ہوئی ہے اور جو ٹکرائے ہیں جا کر، یہ دو فولادی پرندے، یہ نوسٹریڈیمس کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان میں الفاظ تھے، نئے شہر سے دو فولادی پرندے ٹکرائیں گے اور پھر زمین میں بہت کچھ تو خون ہوگا. یہ نوسٹریڈیمس کی پیشن گوئیاں جو آج کل بیان ہو رہی ہیں، یہ دو فولادی پرندے گئے ہیں اور ٹکرائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں اصل ہاتھ، ساری تجویز، ساری تدبیر، ساری پلاننگ یہود کی ہے. سب سے بڑی شہادت، ایک شہادت میں پہلے پیش کر چکا ہوں آپ کو پچھلے جمعے میں، کہ ذرا سی ان کی انویسٹیگیشن میں یہ رخ پیدا ہوا کہ حالات جو ہیں یہ تو پوائنٹ کر رہے ہیں موساد کی طرف، فوراً روک دیا گیا. اور پورے ٹیلی ویژن یہ ہم نے بھی سنا تھا کہ یہ کیا غلطی ہو رہی ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران جو بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں، عوام کے نظروں میں جا رہے ہیں، شدت کے ساتھ روکا جائے. کیوں؟ کہیں اصل مجرم سامنے نہ آ جائے. ساری تجویز، پکا پکایا جو ہے، یہ حلوے کی بجائے دلیا نہ بن جائے، اس لیے. اور اب جو بات نئی آئی ہے کہ 5000 ورکر یہودی اس میں کام کرتے ہیں، مرے ہیں صرف 5، باقی کہاں گئے؟ یہ میرے پاس ہے موجود ای میل جو آیا ہوا ہے. آج کل تو معلومات جو ہے دنیا کی، 5 اسرائیلیز ڈیٹینڈ فار پزلنگ بہیویئر آفٹر ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹریجڈی، اس کے لیے بھی انہوں نے دے رکھا ہے ای میل ایڈریس. اور پھر یہ کہ 5 جیوز مسنگ ان ورلڈ ٹریڈ اٹیک آؤٹ آف 5000. اور یہ در حقیقت کس کی خبر ہے؟ خود اسرائیل کی ایجنسی ہے، روش ہشانہ نیوز ایجنسی، اس کی خبر ہے. کیا بات ہے، انہیں کیسے معلوم تھا، کیوں نہیں آئے؟ تو یہ پکی بات ہے کہ یہ معاملہ یہود کا ہے. انہوں نے بھٹی، تیسری عالمگیر جنگ، یا آرمگڈون، یا المرحمۃ العظمیٰ کی بھڑکا دی. یہ اللہ کا معاملہ ہے جو چاہے کرے. لیکن اس کے ساتھ جو آخری بات نوٹ کرنے کی ہے، کاش کے پرویز مشرف صاحب کو یہ جو بالا تر حقائق ہیں، ایک تو سامنے کی چیز، سامنے کی چیز تو شارٹ سائٹڈ آدمی جو ہے اسے بھی نظر آتی ہے. جتنے اونچے مقام پر وہ ہے اس وقت، اس کے اعتبار سے ان کی نگاہ جو ہے وسیع ہونی چاہیے. آگے اور پیچھے کی خبر، ماضی کی خبر، مستقبل کے حالات. اس اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہود کا اصل ٹارگٹ پاکستان ہے اور اس کی ایٹمی صلاحیت ہے. انہوں نے اپنی امکانی طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہٹ کرنے میں، آج نہیں تو کل. ابھی بچ جاؤ ٹھیک ہے، امریکہ کے سائے تلے آ جاؤ، ہمارے ساتھ تعاون کرو، بچ جاؤ گے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے. کسی اور بہانے پر، کسی اور پریٹیکسٹ پر، کوئی اور دھمکی دے کر، ورنہ ہمارے دشمن ہو پھر کیا کریں گے؟ پھر ٹانگیں کانپیں گی؟ دھمکی اپنی جو ایٹمی صلاحیتیں ختم کرو. اور جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کیا جائے، بلکہ ہمیں موقع دیا جائے، ہم افغانستان میں جا کر اس کے اڈوں کو دیکھیں، واقعتاً اس کے سارے ایجنٹ تم نے ہمارے حوالے کر دیے یا نہیں، ایک ایک ایجنٹ ہمارے حوالے کرو اور ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں موقع دو کہ افغانستان میں جا کر ہم دیکھ لیں، کونے کھدرے چھان بین کر دیکھیں تمام کونوں کھدروں کو کہ کوئی اس کا سپورٹر وہاں رہ تو نہیں گیا. اب اس دھوس کے آگے ظاہر بات ہے منطق تو کام نہیں کرے گی. ہاں اللہ کی مدد، ہماری واحد جائے پناہ اللہ تعالی کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ومن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. اور اسی لیے میں نے آج سورہ فیل پڑھی تھی. دیکھا نہیں تم نے کیا کیا تھا تمہارے رب نے اس ہاتھی والوں کے ساتھ؟ ابرہا کا لشکر، عظیم الشان لشکر، ہاتھی ساتھ لے کر آیا تھا. عربوں کے لیے تو وہ ویسے ہی دیکھنے کی چیز جو تھی، عجیب ہی، کیا پہاڑ چلا آ رہا ہے، وہ جانتے ہی نہیں تھے اسے. لیکن کیا کیا اللہ نے، پرندے، نرم و نازک پرندے، اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر، اور انہوں نے رائفل کی گولیوں کا کام کیا، انہیں ختم کر کے ان کا برکس نکال دیا. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرًا ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل. گارے کی گولیاں مٹی کی کہ جو دھوپ میں پڑ کے جم جائیں اور پختہ ہو جائیں، سخت ہو جائیں، وہ تھی ان کی چوچوں کے اندر. اور یہ تو خیر اب سمجھیے کہ 1450 برس پرانی بات ہو گئی، یہ 20 برس پرانی بات ہے. امریکہ کا اتنا بڑا مشن آیا تھا ایران میں، کیا حشر ہوا تھا اس کا، اپنے ہوسٹیج چھڑانے آیا تھا. امریکہ جیسے سپریم پاور کا، کم سے کم سپر پاور اور رکھتو اس وقت بھی تھی وہ، یہ جا کر جو ہے مریخ پر ان کا جو ہے سیک وقت پہ اتر جاتا ہے، چاند پر یہ سیکنڈوں کے حساب سے صحیح اترتے ہیں. ان کا وہ ٹارگٹ جو ہے وہ ایران کے ڈیسرٹ کے اندر جو ہے برباد ہو کر رہ گیا. ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک. اے اللہ، ہمارے لیے جائے پناہ کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے تیرے. لہذا اب آخر میں وہی لائحہ عمل جو میں پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں. حکومت پر پورا دباؤ ڈالا جانا چاہیے، وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کرے. اللہ کا شکر ہے اور ذرائع ابلاغ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے. اور یہ بھی مزید شکر اللہ کا یہ ہے کہ پرامن ہے، کوئی جو توڑ پھوڑ کی کوئی اطلاع ابھی تک نہیں آئی. اللہ کرے پرامن رہے، لیکن اگر اس پر تشدد کیا گیا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ضبط نہ کر پائے. نمبر دو یہ کہ اپنی آزادی اس کا تحفظ، جیسے کہ پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح چوکس ہیں بھارت کے مقابلے کے لیے. یقیناً فوج کا کام یہی ہے، اسے یہ کرنا چاہیے ہر حالت میں، ہر کے بعد آباد. لیکن نمبر تین، اجتماعی توبہ اللہ کی جناب میں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کی جائے. اس کے تین تقاضے ہیں، سیکولرزم کا راستہ، عطا ترک کا راستہ چھوڑیے، اسلام کے راستے کی طرف آئیے. بے حجاب، بے حیا، اباحیت پرست، مخلوط معاشرت چھوڑیے، اسلام کا سماجی نظام اختیار کیجیے. انسداد سود کا عمل شروع کیجیے. جو بھی سفارشات ملی ہیں کسی ایک پر عمل شروع کر دیجیے، کیجیے تو صحیح نہ. اور دستور میں نفاذ شریعت کے راستے میں جو چور دروازے حائل ہیں، ان چور دروازوں کو ختم کیجیے. یہ ہم توبہ کریں گے اگر تو بڑے سے بڑا عذاب بھی آیا ہوا ٹلا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر، ہم پر بھی عذاب الہی جو ہے وہ ٹل سکتا ہے. ورنہ میں نہیں کہہ سکتا، سب سے بڑی جو کیجوئلٹی ہوگی ہماری، ہمارا جو مقام پورے عالم اسلام میں ہے، اسلام کا قلعہ، اور ہم سے جو امیدیں وابستہ تھی کہ اسلام کا احیاء یہاں سے ہوگا، یہ سارا ہمارا مقام زیرو ہو جائے گا، وہ حیثیت ہماری ختم ہو جائے گی. اور جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا، شاید آخری روک جو ہے اللہ کے عذاب کی وہ بھی راستے سے ہٹ جائے اور عذاب الہی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.